عزیز سامعین، پروگرام نیم نگاہ میں آئیے سماعت فرمائیں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد و آل محمد پر درود و سلام کے ساتھ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ او آئی سی کی انٹر پارلیمنٹری یونین کی جنرل کمیٹی کا اجلاس۔ غاصب سہنی حکومت کے وزیر اعظم کے دورہ ہندوستان پر احتجاج۔ اور شام میں امریکی فوجیوں کی موجودگی جارحیت ہے شامی حکومت۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ اسلامی ملکوں کی انٹر پارلیمنٹری یونین علاقے کے مسلمان عوام اور امت اسلامیہ کی آواز ہے۔ او آئی سی بین الپارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی کا 31واں اجلاس پیر کو تہران میں شروع ہوا، جس میں 44 ملکوں کے پارلیمانی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نیز پارلیمانی وفود شریک ہیں۔ اس اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس اجلاس میں اہم ترین مسائل پر جو اسلامی ملکوں کے مفاد میں ہیں توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سبھی اسلامی ملکوں کے پاس باہمی تعاون کے لیے بہترین توانائی اور مواقع فراہم ہیں کہا کہ اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ گزشتہ برسوں کے دوران اسلامی ممالک کو اس موضوع پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی کہ اسلامی ملکوں کی اقتصادی توانائیوں سے کس طرح سے بہتر انداز میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس راستے پر گامزن ہے اور اس کی ترجیحات اسلامی ملکوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج مسئلہ فلسطین سبھی اسلامی ملکوں کے نزدیک ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ہمیشہ ہی عالم اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تہران اجلاس بہترین موقع ہے کہ اسلامی ممالک فلسطینی عوام کی بھرپور حمایت کا اعلان کریں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا کہ حالیہ برسوں کے دوران عالم اسلام میں مختلف سازشوں کی وجہ سے امریکہ کو یہ موقع ملا کہ وہ بیت المقدس کو صہیونی حکومت کا دارالحکومت قرار دے، لیکن مسلم اقوام کی سیاسی بصیرت اور ہوشیاری نے امریکہ کا یہ منصوبہ پورا نہیں ہونے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی ممالک اس بات کی اجازت نہ دے کہ فلسطینی عوام کی مظلومیت میں اضافہ ہو، اسی لیے او آئی سی کے رکن ملکوں کی بین الپارلیمانی یونین کے اجلاس کا اہم ترین ایجنڈا فلسطین کا موضوع ہے۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے علاقے میں دہشت گردی کے بحران کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے نے اسلامی ملکوں کے سامنے پیچیدہ مشکلات کھڑی کر دی ہیں، اس لیے ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو متحد ہو جانا چاہیے، اور ایران بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اسلامی ملکوں کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے۔ ایران کے تیل بردار بحری جہاز کے عملے کے 2 افراد کی لاشیں اور اسی طرح جہاز کا بلیک باکس اتوار کی شام چین کے شہر شنگھائی پہنچ گیا۔ ایران کے تیل بردار بحری جہاز کے عملے کے 2 افراد کی ملنے والی لاشیں طبی قانونی کاروائی کے لیے بھیج دی گئی ہیں، جبکہ بحری جہاز کا بلیک باکس ایران، چین اور پاناما کے نمائندوں کی موجودگی میں سیل کر کے جائزہ لینے کے لیے عالمی سیلنگ تنظیم کو ارسال کر دیا گیا۔ طے پایا ہے کہ ایران کے تیل بردار بحری جہاز کے عملے کے 2 افراد کی ملنے والی لاشوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا تاکہ ان کی پہچان ہو سکے۔ ایران کے تیل بردار بحری جہاز کے حادثے کا جائزہ لینے کے لیے ایران کی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے نائب سربراہ محمد مہدی برومندی چین گئے ہیں۔ انہوں نے شنگھائی میں کہا کہ صورتحال کا جائزہ لینے سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ایران اور چین کے امدادی کارکنوں نے تیل بردار بحری جہاز میں لگی آگ کو بجھانے کی اپنی پوری کوشش کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سے ملاقات میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں نے دہشت گردی کے مسائل سے نمٹنے میں دانشمندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی نے تہران میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق سے ملاقات میں، جو او آئی سی کے رکن ملکوں کے پارلیمانی سربراہوں کے اجلاس میں شرکت کے لیے تہران میں ہیں، کہا کہ تہران اور اسلام آباد نے درایت اور دانشمندی کے ساتھ دہشت گردی کے مختلف مسائل کا مقابلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ وہ امریکہ اور سینی حکومت کے تفرقہ انگیز اقدامات کے مقابلے میں مضبوط اور شفاف موقف اپنائیں۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات میں تیزی آ گئی ہے اور یہ دونوں نہیں چاہتے کہ علاقے میں امن قائم رہے۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال کے پیش نظر ضروری ہے کہ اسلامی ممالک امریکہ اور سینی حکومت کے اس قسم کے اقدامات کے مقابلے میں شفاف موقف اپنائیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے بھی کہا کہ اسلامی ملکوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اتحاد کے ذریعے دشمنوں کے مقابلے میں ایک موقف اپنائیں، کیونکہ دشمن طاقتیں اسلامی ملکوں میں اثر و رسوخ پیدا کر کے اختلاف اور تفرقہ ڈالنا چاہتی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر جمی برف پگھلنے لگی۔ امریکی قائم مقام معاون وزیر خارجہ ایلس ویلس اسلام آباد پہنچ گئیں، جہاں انہوں نے پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ملاقات کی اور دو طرفہ معاملات اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس بارے میں تفصیلات بتا رہی ہیں اسلام آباد سے منتہا کاظمی۔
امریکی قائم مقام معاون وزیر خارجہ ایلس ویلس پاکستان کے دورے پر اسلام آباد میں موجود ہیں، جہاں انہوں نے سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ اس دوران امریکہ کی جانب سے آنے والے بیانات پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل کے مطابق ایلس ویلس کا اگست سے یہ تیسرا دورہ پاکستان ہے، جبکہ امریکی صدر کی پاکستان مخالف ٹویٹ کے بعد سے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کسی بھی نمائندے کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ڈاکٹر محمد فیصل نے مزید کہا کہ امریکہ کی نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ایلس ویلس کا دورہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا حصہ ہے۔ ایلس ویلس کا یہ دورہ ایک سے دو دن کا ہے، جس میں وہ پاکستان کی اعلیٰ ترین قیادت سے ملاقاتیں کریں گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال 24 اکتوبر کو امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن اور 4 دسمبر کو امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی 1 جنوری سے اب تک متعدد امریکی وفود نے پاکستان کے خفیہ دورے بھی کیے ہیں، جس میں فریقین نے ایک دوسرے کو اپنے مطالبات پیش کر دیے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں پاکستان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکا جائے۔ پاکستان نے یہ موقف بھی اپنایا ہے کہ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی ممکن بنائی جائے اور پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کیا جائے۔ گزشتہ دنوں بھی پاکستان کے آرمی چیف کو امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے ٹیلیفونک رابطہ کیا، جس میں پاکستانی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ موقف اپنایا کہ پاکستان امریکہ سے امداد کی بحالی کا نہیں کہے گا اور امریکی امداد کے بغیر بھی وہ اپنی دہشت گردی کے خلاف کاوشیں جاری رکھے گا۔ منتہا قاسمی، ریڈیو تہران، اسلام آباد۔
اور سامعین، قطر اور سعودی عرب کے درمیان جاری کشیدگی مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ اس تناظر میں جب ہم نے تہران میں مقیم بر صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار احمد عباس نقوی سے ان کے خیالات جاننا چاہے تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیے، دونوں ملکوں کے اختلافات بہت بنیادی قسم کے ہیں، بنیادی پالیسیوں کے سلسلے میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اختلافات بہت عرصے سے چلے آ رہے ہیں، اور سرد جنگ شاید کہی جا سکتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان رہی ہے، اور یہ جنگ عام طور پہ باہر لڑی جاتی رہی ہے، جیسے کہ لیبیا میں دونوں ملکوں میں یہ جنگ لڑی گئی، انہوں نے دوسرے گروہ، قطر نے کسی گروہ کی حمایت کی، سعودی عرب نے کسی اور کی حمایت کی، سیریا میں یہ اور واضح طور پہ نظر آیا، اسی طرح دیگر مسائل میں۔ اور قطر نے ہمیشہ سعودی عرب کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ قطر میں بغاوت کروانے میں سعودی عرب کا کردار رہ چکا ہے۔ جو اس وقت بادشاہ قطر کے جو حکمراں ہیں شیخ تمیم، ان کے والد کی حکومت کو گرانے کی پوری منصوبہ بندی کر لی گئی تھی، سعودی عرب نے کی تھی، اور اتفاق سے وہ پروجیکٹ اور یہ مہم جس کے ہاتھ میں تھی وہ سلمان بن عبدالعزیز ہیں جو اس وقت بادشاہ ہیں، اس وقت بادشاہ نہیں تھے، تو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا قطر میں، تو ہمیشہ یہ شک تھا اور عدم اعتماد دونوں ملکوں میں تھا. دوسری طرف سعودی عرب کی جو پالیسی ہے وہ خلیج فارس ٹاؤن کونسل میں یہ چاہتا ہے بلکہ اور بڑے پیمانے پہ کہ ایک قائد کا رول اس کو دیا جائے اور قائد کا رول اس کو اس کا تسلیم کیا جائے. عرب دنیا میں ہمیشہ مصر جیسے ملکوں سے اسے ایک ٹکر ملتی رہی ہے، لیکن خلیج فارس کو تو وہ سمجھتا ہے کہ وہاں تو وہ واحد رہنما اور قائد وہی ہے. تو یہ ایک ٹکراؤ شروع سے رہا ہے اور وہ اب بھی ہے اور ختم بھی نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ دونوں کی پالیسیوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے. سعودی عرب قطر سے چاہ رہا ہے کہ وہ پوری طرح سے اپنی پالیسیاں بدل لے، اور قطر ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے جن پالیسیوں پہ چل رہا ہے ان کو بدلنے والا یوں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سعودی عرب کی طرف سے خطرے میں دیکھتا ہے.
یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں. صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو ایک ایسے وقت ہندوستان کے دورے پر ہیں جب ان کے دورے ہندوستان کے خلاف ملک کے مختلف علاقوں میں شدید احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. ہندوستان کے 6 روزہ دورے پر نئی دہلی پہنچے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کا پیر کو ایوان صدر میں استقبال کیا گیا. ہندوستان اور صہیونی حکومت کے وزرائے اعظم نے اپنی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا. نتن یاہو کے دورے ہندوستان کے موقع پر ہندوستان اور اسرائیل نے فوجی اور خلائی شعبوں سمیت مختلف میدانوں میں 9 سمجھوتے پر دستخط کیے. اس درمیان ہندوستان کی مختلف مسلم اور غیر مسلم تنظیموں نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کے دورے ہندوستان کے خلاف شدید احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کے قاتل نتن یاہو کو ہندوستان کا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ گاندھی کے ملک میں جنہوں نے امن و بھائی چارے کی بات کی ہے، غاصب ریاست کے وزیر اعظم کو جو فلسطینیوں کا قاتل ہے دورے کی دعوت دینا ہندوستانی تہذیب سے تضاد رکھتا ہے. ہندوستان کے مختلف شہروں میں نتن یاہو کے پتلے کو بھی نظر آتش کیا گیا اور فلسطینیوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے. جماعتوں نے بھی پیر کو نئی دہلی کے انڈیا گیٹ پر نتن یاہو کے دورے ہندوستان کے خلاف مظاہرہ کیا. ہندوستان کی بائیں بازو کی اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف مظاہرے کی کال سی پی آئی، سی پی ایم اور سوشلسٹ یونٹی سینٹر نے دی تھی. دوسری جانب حزب اختلاف کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے وزیراعظم نریندر مودی کے ذریعے پروٹوکول کے برخلاف نتن یاہو کا استقبال کرنے پر تنقید کی ہے. انہوں نے نتن یاہو کو گلے لگانے کے مودی کے انداز کا بھی مذاق اڑایا. ہندوستان کے شیعہ و سنی علماء اور مذہبی رہنماؤں نے بھی کہا کہ غاصب اسرائیل مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو ہندوستان کے دورے کی اجازت دینا ہندوستانی تہذیب کے منافی ہے. شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد نے اپنے ملک میں امریکی اور ترک فوجیوں کی موجودگی کو جارحیت سے تعبیر کیا ہے. شام کے نائب وزیر خارجہ نے روس کی خبر رساں ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شام میں اغیار کی فوجی موجودگی اور ان کے ٹھکانوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ شام میں اغیار کے فوجی ٹھکانے جارحیت کے مترادف ہیں اور شامی حکومت اس سلسلے میں کارروائی کرے گی. انہوں نے ترک حکومت سے بھی شام سے ترکی کے فوجیوں کو واپس بلانے اور شام کے داخلی امور میں مداخلت نہ کرنے کا مطالبہ کیا. شام کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان میں شمال مشرقی شام میں نئے فوجی ٹھکانوں کے قیام سے متعلق امریکی اقدام کی مذمت کے روسی شام کے اقتدار اعلی کے خلاف جارحیت سے تعبیر کیا. عراق کے دارالحکومت بغداد میں ہونے والے 2 خودکش بم دھماکوں میں 125 سے زائد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے. عراق کے دارالحکومت بغداد میں 2 خودکش بم دھماکوں میں 26 افراد جاں بحق اور 100 دیگر زخمی ہو گئے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے دارالحکومت بغداد کے تہران اسکوائر میں 2 خودکش بم دھماکوں میں 125 سے زائد افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے، جبکہ بعض زخمیوں کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے. 2 خودکش حملہ آوروں نے بغداد کے تہران اسکوائر پر کھڑے مزدوروں کو نشانہ بنایا. اور آخر میں یہ خبر کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افریقی ملکوں کی توہین کرنے پر خود کی ہونے والی ذلت و رسوائی کے بعد کہا ہے کہ وہ نسل پرست اور متعصب نہیں ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افریقی ملکوں اور اسی طرح ہیٹی اور اسالوٹ کی توہین کرنے پر ہونے والی خود اپنی ذلت اور رسوائی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نسل پرست اور متعصب نہیں ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔
شام میں بحران اور داعش کے خاتمے کے باوجود واشنگٹن بدستور اس ملک کا استحکام درہم برہم کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، اور شام کے قانونی صدر کو معزول کرنے کی اپنی پالیسیوں پر بھرپور عمل پیرا ہے۔ شام کے داخلی امور میں مداخلت اور علاقے میں ثبات و استحکام کو درہم برہم کرنے کے لیے تازہ ترین اقدامات کے سلسلے میں روسی پارلیمنٹ ڈوما کی دفاعی کمیٹی کے نائب سربراہ یوری شوئٹکن کا کہنا ہے کہ شام میں بارڈر سیکورٹی فورس قائم کرنے کے لیے داعش کے خلاف امریکی سربراہی والے اتحاد کے منصوبے کا مقصد بشار اسد کی حکومت کو گرانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس ایس ڈی ایف یا سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ذریعے شام میں بارڈر سیکورٹی فورس کی تشکیل میں مدد کر رہا ہے۔ جیسا کہ رائٹر نیوز ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ماسکو نے اس اقدام کی مذمت کی ہے، اور اسی طرح انقرہ نے واشنگٹن کی جانب سے اس اقدام کی حمایت کو، کہ جو انقرہ واشنگٹن تعلقات کے مزید خراب ہونے پر منتج ہوگی، ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ ایران، روس اور ترکی نے ایک سفارتی مثلث تشکیل دے کر بحران شام کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے باوجود امریکہ اور اس کے اتحادی، کہ جو خود کو شام کی جنگ میں شکست خوردہ تصور کرتے ہیں، بدستور اس امید میں ہیں کہ وہ نئے دوستوں اور شام مخالف نئے سیکورٹی پلان کے ذریعے ایک بار پھر اس ملک کے حالات کو خراب کر دیں گے۔ ایک نئی مداخلت کے جو حالیہ ہفتے میں کی گئی ہے، وہ شام میں استقامتی فورسز پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے ہیں، کہ جو بلا شبہ واشنگٹن کی حمایت سے انجام پائے ہیں اور شام کے امور میں مداخلت کا ایک نیا باب شمار ہوتے ہیں۔ دوسرا اقدام بشار اسد حکومت اور شام کے اندر ترکی کے فوجیوں سے لڑنے کے لیے کرد ملیشیا کو ٹریننگ دینا ہے، اور یہ نام نہاد ڈیموکریٹک فورسز بھی امریکہ اور بعض دیگر مغربی ممالک کی حمایت و مدد سے شام کی سرکاری فوج پر حملے کرتی ہیں۔ ایران، روس اور ترکی کا سفریقی اتحاد توڑنے اور بشار اسد حکومت پر مہلک ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف نئے الزامات وغیرہ بشار اسد مخالف اتحاد کے سیاسی، فوجی اور تشہیراتی پروپیگنڈے ہیں، کہ جسے امید ہے کہ داعش کے نہ ہونے کے باوجود وہ شامی حکومت کو کمزور کر سکتا ہے۔ اب جبکہ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد اتحاد کے پاس شام کے امور میں مداخلت کے لیے کوئی بہانہ نہیں رہ گیا ہے، تو دمشق کے داخلی امور میں سیاسی و فوجی مداخلتوں نے بخوبی اس اتحاد کی اصلی ماہیت اور شام میں اس کی 5 سال سے جاری مداخلتوں کو ثابت کر دیا ہے، اور یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ داعش کے خلاف جنگ کبھی بھی اس اتحاد کے ایجنڈے میں نہیں تھی، اور اس کا مقصد صرف اسد حکومت کا تختہ الٹ کر ایک کٹھ پتلی حکومت قائم کرنا تھا۔ اس کے باوجود کہ دہشت گردی مخالف نام نہاد اتحاد کے رکن یورپی ممالک بظاہر شام کے امور میں براہ راست مداخلت میں واشنگٹن کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ مہاجرین و پناہ گزینوں کے بحران کے پیش نظر، کہ جس نے یورپ پر بھی دباؤ بڑھا دیا ہے، یورپ کو بھی ایران، روس اور ترکی سے ملحق ہو جانا چاہیے، اور شام کی تعمیر نو میں، کہ جو شامی مہاجرین کو اپنے وطن واپس لا سکتی ہے، شرکت کرنا چاہیے۔ یورپ کو واشنگٹن کی حمایت و اپنی مشرقی سرحدوں پر جاری عدم استحکام اور ایران کے ساتھ ہونے اور مہاجرین کے بحران کے خاتمے کے دوراہے میں سے کسی ایک اسٹریٹیجک انتخاب پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام نیم نگاہ اپنے اختتام کو پہنچا۔